یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com۔
وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھے، اور جو شخص کفر کرے پس بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہیں۔ میں اپنے آپ پر اللہ رب العزت کی یہ عنایت اور کرم نوازی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن کے متعلق کچھ بات کہنے کے لیے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اس میں اللہ کے فضل و کرم سے آنے والوں کے لیے بھی سعادت سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کے ایک رکن کے متعلق بات سننے کے لیے تشریف لائے، اور اس دعا کے ساتھ اسلام کے اس رکن کے متعلق بات کی ابتدا کرتا ہوں کہ اللہ مالک الملک وہ بات مجھے کہنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے جو بات درست ہو، اور پھر جو ٹھیک اور درست بات ہے وہ سننے کے بعد آپ کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس ٹھیک بات کے کہنے اور سننے کو کہنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے اپنے تقرب اور اپنی رضا کا سبب بنا۔ حج کے متعلق اللہ کی توفیق سے جو بات کہنی ہے اس کے سات حصے ہیں. کچھ حصوں کے متعلق اللہ کی توفیق سے آج گفتگو ہوگی، اور جو حصے باقی رہیں گے انشاءاللہ پرسوں اسی مقام پر مغرب کی نماز کے بعد ان حصوں کے متعلق گفتگو ہوگی. اور بات کے جو سات حصے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر ایک، حج کا معنی کیا ہے؟ نمبر دو، حج اس کی فرضیت کے کیا دلائل ہیں؟ نمبر تین، حج کے فرض ہونے کے لیے کیا شروط ہیں؟ نمبر چار، حج کے قبول ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ نمبر پانچ، حج کرنے سے کیا ملتا ہے؟ نمبر چھ، حج کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اور نمبر سات، حج کے اعمال میں عام لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں. بات کا جو پہلا حصہ ہے اور جو ساتھی لکھنا چاہیں وہ لکھ دیں. بات کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حج کا معنی کیا ہے، اور حج کا معنی سننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجئے، حج جو ہے ہا اس کو زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیر کے ساتھ بھی. حج پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور حج پڑھنا بھی ٹھیک ہے، اور قرآن کریم میں دونوں طرح آیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہاں حج کا جو لفظ ہے وہ ہا کی زیر کے ساتھ ہے، اور دوسرے مقام پر ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو. یہاں حج کا جو لفظ ہے وہ ہا کی زبر کے ساتھ ہے. تو بات یہ کہی، آپ حج بھی پڑھ سکتے ہیں اور حج بھی پڑھ سکتے ہیں، اور حج کا عربی زبان میں جو معنی ہے وہ ارادہ کرنا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں حج سے مراد یہ ہے خاص اعمال کی ادائیگی کے لیے، خاص اعمال کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی طرف جانا اور وہاں جا کے وہ اعمال کرنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حج کی فرضیت کی کیا دلیلیں ہیں. قرآن و سنت میں حج کی فرضیت کے بارے میں کئی ایک آیات کریمہ اور کئی ایک احادیث شریفہ آئی ہیں. ساری کی ساری آیات اور ساری کی ساری احادیث تو ذکر نہ کروں گا، ان میں سے چند ایک سن لیجیے. ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑی ہے سورہ آل عمران کی ہے، اور آیت نمبر 97 کا کچھ حصہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کرے اللہ کا، جو اللہ کی طرف سے جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی سے انکار کرے، اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے؟ اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ البقرہ میں آیت نمبر 196 میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں، اور ان پانچ ارکان میں سے ایک رکن وہ حج ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان فرماتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پہ رکھی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرا رکن یہ ہے نماز کو قائم کرنا، اور تیسرا رکن یہ ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا، چوتھا رکن ہے بیت اللہ کا حج کرنا، اور پانچواں رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص حج کا ارادہ کرے اور اس میں حج کے لیے جانے کی طاقت ہو تو اپنے ارادہ کی تنفیذ میں، اپنے ارادہ کی تکمیل میں تاخیر نہ کرے۔ معلوم نہیں کہ اب اس میں حج کے لیے جانے کی طاقت ہے، حج کے لیے جانے کی استطاعت ہے، معلوم نہیں کہ یہ استطاعت باقی رہے کہ نہ رہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد یمرض المریض وتضل الضالة وتعرض الحاجة۔ فرمایا، جو حج کا ارادہ کرے اپنے اس ارادہ کو پورا کرنے میں جلدی کرے۔ کتنے شفیق ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، جو حج کا ارادہ کرے اپنے ارادہ کے پورا کرنے میں جلدی کرے، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، ہو سکتا ہے کہ بیمار ہونے والا بیمار ہو جائے، اور تَضِلُّ الضَّالَّةُ، جو سواری ہے وہ گم ہو جائے، وہ سواری اپنے پاس باقی نہ رہے، اور تَعْرِضُ الْحَاجَّةُ، یا کوئی حاجت، کوئی معاملہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ حج کا ارادہ ہے، حج کے لیے جانے کی طاقت ہے، اپنے ارادہ کی تکمیل میں تاخیر نہ کرے. قرآن کریم کی جو دو آیات کریمہ پیش کی گئی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو احادیث دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں ان سے یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے حج فرض ہے اور جس میں طاقت ہو اسے چاہیے کہ اس فریضہ کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حج کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا. امام ابو بکر الاسماعیلی بیان کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من اطاق الحج فلم يحج فسواء علی مات یہودیا او نصرانیا. فرماتے ہیں جس میں حج کرنے کی طاقت ہو اور وہ استطاعت کے باوجود طاقت کے باوجود حج نہ کرے, فرمایا چاہے تو یہودی ہو کے مر جائے چاہے تو نصرانی ہو کے مر جائے, مقصد کیا اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس فرمان مبارک سے اس فریضہ کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہوتی ہے. اور اسی پر بس نہیں, اپنے دور حکومت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ اپنی سلطنت میں کچھ لوگوں کو روانہ کروں, مختلف شہروں اور بستیوں کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ کون کون سے وہ اسلام کے دعوے دار ہیں جن میں حج کے لیے جانے کی استطاعت ہے لیکن وہ حج پہ نہیں جا رہے. فرمایا ان کا کھوج لگا کے میں ان پہ جزیہ مقرر کر دوں کہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. امام سعید بن منصور رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت حسن البصری رحمہ اللہ وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا الى كل من كان عنده جدہ فلم يحج فيضربوا عليهم الجزیہ ما هم بمسلمین ما هم بمسلمین. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس بات کا قصد کیا ہے, میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو روانہ کروں اور وہ ان لوگوں کو دیکھیں جو استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہیں جا رہے, ان کا کھوج لگائیں اور میں ان پر جزیہ مقرر کر دوں. اور جزیہ وہ اسلامی ٹیکس ہے جو اسلامی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلموں پہ لگایا جاتا ہے. فرمایا میں ان پہ جزیہ مقرر کر دوں ما ہم بے مسلمین ما ہم بے مسلمین, یہ لوگ مسلمان نہیں یہ لوگ مسلمان نہیں. تو حج کے متعلق ہماری گفتگو کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جو شخص استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود حج کے لیے نہ جائے، اسلام سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ارشاد مبارک کے مطابق اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بات کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں یہ جو بات آئی ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ حج اس پر فرض ہے جس کے لیے راستے کی طاقت ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا حج کے لیے جانے کے لیے کوئی اور شرط بھی ہے؟ یا دوسرے الفاظ میں ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ حج کے کسی پر فرض ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ علماء امت نے قرآن و سنت کی روشنی میں آدمیوں پر حج کی فرضیت کے لیے پانچ شرائط کا ذکر کیا ہے اور عورتوں پر چھ شرائط کا ذکر کیا ہے، اور وہ شرائط کیا کیا ہیں؟ نمبر ایک کہ مسلمان ہو، جو یہودی ہو، نصرانی ہو، بوزی ہو، ہندوسی ہو، سکھ ہو، وہ تو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوا، وہ حج کیا کرے گا؟ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ نمبر دو عاقل ہو، مجنون اور دیوانہ نہ ہو، جس میں عقل ہی نہیں اس پر شریعت کی پابندیاں نہیں۔ نمبر تین بالغ ہو، اور یہاں چھوٹی سی بات سمجھ لیجیے، کیا بچوں کا حج کیا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے بچوں کے لیے حج کرنا درست ہے، اور ان کے ماں باپ ان کو حج کروانے کے لیے جو پیسے خرچ کریں اور جو محنت کریں انشاءاللہ ان کے لیے اجر و ثواب ہے، لیکن مسلمان پر جو فرض حج ہے وہ بچپن میں کیے ہوئے حج کی وجہ سے ادا نہیں ہوتا۔ اگر کسی بچے نے بچپن میں حج کیا ہے، اب اس کے بعد بالغ ہوا، تو بچپن کا حج جو حج اس پہ فرض ہے اس کا قائم مقام نہیں، یہ الگ ہے، وہ فرض باقی ہے۔ تو حج کی جو شرائط ہیں، نمبر ایک مسلمان ہو، نمبر دو دیوانہ اور پگلا نہ ہو، عاقل ہو، نمبر تین بالغ ہو، نمبر چار آزاد ہو، جو غلام ہے اس کے اختیارات محدود ہیں اور اسلام میں اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی محدود ہیں۔ اسلام میں لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کی صلاحیتوں اور ان کے اختیارات کے مطابق ہیں۔ تو چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس میں حج کرنے کے لیے طاقت ہو، اور طاقت سے مراد یہ ہے سواری کا بندوبست ہو، حج کا جو خرچہ ہے وہ اس کے پاس موجود ہو۔ جس کے پاس حج کے لیے خرچہ ہی نہیں، اللہ کی طرف سے اس پر حج فرض ہے۔ مردوں پر حج کے فرض ہونے کے لیے یہ پانچ باتیں ہیں. ایک دفعہ پھر سن لیجیے. نمبر ایک، اس کا مسلمان ہونا. نمبر دو، اس کا عاقل ہونا. نمبر تین، اس کا بالغ ہونا. نمبر چار، آزاد ہونا. اور نمبر پانچ، اس کے لیے سواری اور آنے جانے اور وہاں رہنے کے لیے جو خرچہ ہے وہ موجود ہو. عورتوں کے لیے ان پانچ شرطوں کے علاوہ ایک اور شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ حج پر جانے کے لیے عورت کا محرم موجود ہو. وہ عورت جس کا محرم نہ ہو اس پر حج فرض ہی نہیں. اچھی طرح اس بات کو سنیے اور یاد رکھیے. وہ عورت جس کا محرم موجود نہیں اس پہ حج فرض نہیں. مسلمان ہے، عاقلہ ہے، بالغہ ہے، آزاد ہے، مال و دولت ہے، لیکن محرم موجود نہیں، وہ حج پہ نہ جائے اور اللہ سے امید ہے کہ اگر وہ حج پہ اس لیے نہیں جا رہی کہ محرم موجود نہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں، بلکہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسے ثواب سے محروم نہ رکھیں گے. سوال یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حج نہیں کیا، اور اصل بات تو ان کے حکم کی تعمیل ہے. یہ جو ظاہری حرکات ہیں، آنا جانا ہے، اس کی جو روح ہے، اور بعد میں انشاءاللہ اس کے متعلق تفصیل سے بات ہوگی، اس کی روح کیا ہے کہ سارا چلن، ساری حرکات، سارے اعمال مدینے والے کی سنت کے مطابق ہوں، ان کے احکامات کے مطابق ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. عورت محرم کے بغیر حج کے لیے نہ نکلے. امام دارقطنی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحجن امراۃ الا ومعها ذو محرم. فرمایا عورت حج نہ کرے مگر اس کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو. اب جو عورت محرم کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے رک گئی اس کے لیے ثواب ہے کہ نہیں؟ اس کا رکنا اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں، اس کا رکنا ان کے حکم کی تعمیل کی وجہ سے ہے جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور اس بارے میں کہ عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ اپنے اس ارشاد کو دہرایا. صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم. ارشاد فرمایا کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، غیر محرم عورت ہو اور مرد اس کے ساتھ ہو، فرمایا ایسا کوئی آدمی نہ کرے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب عورت اپنے غیر محرم مرد کے ساتھ تنہا ہو تو ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جن دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہو پھر انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، اور فرمایا ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم، اور فرمایا کوئی عورت ہرگز سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہو. بات واضح ہے یا اس میں کوئی ایچ پیچ ہے؟ بات واضح ہے، لیکن اللہ کی حکمت عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتطبت فی غزوة کذا وکذا وخرجت امرأتی حاجہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے، میرا نام فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے، اور میری بیوی حج کے ارادہ سے نکل چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فاحجد مع امرأتك، ساتھی غزوے پہ نہ جاؤ، جہاد پہ نہ جاؤ، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو. کیا معلوم ہوا؟ آدمی اگر جہاد پہ جانا چاہے اور جہاد میں جانے کی وجہ سے اپنی بیوی کے سفر حج میں اس کا شریک نہ ہو سکے، کیا اسے جہاد پہ جانے کی اجازت ہے؟ جواب دیجیے. اگر کسی کو بغیر محرم کے جانے کی اجازت ہوتی، اس عورت کو اجازت ہوتی، اس کا خاوند مشغول ہے کس بات میں؟ جواب دیجیے، میری طرف توجہ کیجیے. خاوند مشغول ہے، نام یا آخر، عورت کو بغیر محرم کے حج کے سفر پر جانے کی اجازت ہوتی تو اس عورت کو ہوتی کہ نہ ہوتی؟ اور ذرا غور کیجئے، وہ عورت کن کے ساتھ حج پہ جا رہی ہے؟ ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے اعلی لوگ انبیاء اور رسولوں کے بعد آسمان نے نہیں دیکھے اور نہ قیامت تک دیکھے گا. ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے اعلی و بالا بلند ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام کائنات کے انسانوں میں سے سب سے اونچے درجے کے، ان کے ساتھ جا رہی ہے. اور زمانہ کون سا ہے؟ خیر القرون قرنی، ارشاد فرمایا تمام زمانوں سے جو زمانہ سب سے بہترین ہے وہ محمد کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے اعلی، اور زمانہ تمام زمانوں سے اعلی، لیکن عورت کو محرم کے بغیر جانے کی اجازت دے اور خاوند مشغول ہے اور وہ شغل کتنا اعلی کتنا عظیم الشان ہے. اقتطبت فی غزوت کذا و کذا, میرا نام فلا فلا غزوہ میں لکھا گیا ہے. مشغول ہے اپنی نوکری میں نہیں, دنیا میں دنیا کے کسی کام میں نہیں, اللہ کی راہ میں جہاد کی وجہ سے مشغول ہے لیکن اجازت نہیں. تو عورت کے لیے حج کے فرض ہونے کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو. اور یہاں دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور سن لیجیے. ایک بات تو یہ ہے, بعض ساتھی خود مغالطہ میں ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ عورت اپنے بہنوئی کے ساتھ چلی جائے. بہنوئی اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ بہنوئی اس کا محرم نہیں, محرم وہ ہے جس سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو. آج اس کی ہمشیرہ مر جائے, شام کو اس کا اپنی سالی سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اور ذرا بات کو کھل کے سمجھیے, معاشرے میں کتنی خرابیاں انہی رشتہ داروں کے درمیان ہیں. اللہ کو دھوکہ دینے کی کوئی کوشش نہ کرے, اللہ کو دھوکہ دینے والا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. دوسری بات, ہمارے کتنے ساتھی ہیں جانے سے پہلے بیگمات کو روانہ کر دیتے ہیں, کس کے ساتھ؟ بغیر محرم کے. آتے وقت بیگمات کو پیچھے چھوڑ آتے, خود آ جانا. اب اس حدیث پاک کی روح سے ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ آپ فتویٰ دیجیے, بولیے, ذرا اونچی آواز سے فتویٰ دیجیے. حج پہ نہیں جا سکتی, صحابہ کی معیت میں, خیر القرون میں, اور خاوند مشغول ہے جہاد میں, تب نہیں جا سکتی. اب کیسے تنہا پاکستان, بنگلہ دیش یا ہندوستان جا سکتی؟ اور پتہ بہانہ کیا بناتے ہیں کہ بچوں کو چھٹیاں ہو گئی. دین تابع ہے بچوں کی چھٹیوں کے, دین کی پابندی کر, چھٹیاں ہو گئی ہیں تو پھر کیا؟ اگر پہلے 10 ماہ سعودی عرب میں رہنے سے کسی پہ موت نہیں آئی تو 2 ہفتے تاخیر ہونے سے کیا آسمان ٹوٹ جائے گا؟ اصل بات یہ ہے, مسلمان اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنائے تو شریعت کی پابندی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو بات کا تیسرا حصہ یہ بیان کیا کہ حج کے فرض ہونے کے لیے مردوں کے لیے 5 شروط ہیں اور عورتوں کے لیے 6 شروط ہیں. مردوں کے لیے جو 5 شروط ہیں پھر سن لیجئے. نمبر 1 ان کا مسلمان ہونا, نمبر 2 ان کا عاقل ہونا, نمبر 3 ان کا بالغ ہونا, نمبر 4 ان کا آزاد ہونا, نمبر 5 آنے اور جانے کے لیے سواری اور خرچہ کا بندوبست کرنے کی استطاعت رکھنا. اور عورتوں کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ ان 5 شرطوں کے ساتھ ساتھ حج کے سفر پر آنے اور جانے کے لیے اس کے ساتھ محرم ہو. ہماری گفتگو کا چوتھا حصہ یہ ہے کہ حج جو ہے اس کے جو اعمال ہیں، اس میں جو عبادات ہیں، ان کی قبولیت کے لیے اسلام میں کیا کیا شرطیں ہیں. حج کی قبولیت کے لیے دو بنیادی اور اصولی شرطیں ہیں، اور اگر یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں حج کی ساری محنت بیکار ہے. اچھی طرح سنیے، ایک شخص حج پہ جائے، وقت صرف کرے، پیسے صرف کرے، محنت کرے، کوشش کرے، جدوجہد کرے، اگر یہ دو باتیں اس کے حج میں نہیں، جن کا ابھی ذکر انشاءاللہ کرتا ہوں، اگر یہ دو باتیں نہیں اس کی ساری کوشش برباد ہے، اور اگر ان دو باتوں میں سے ایک نہیں تب بھی ساری کوشش برباد ہے. اور وہ دو باتیں کیا کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ حج پہ جانے والے کا مقصد یہ ہو کہ میرا مولا، میرا اللہ، میرا مالک مجھ پہ راضی ہو جائے. حج پہ جانے کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں الحاج، حاجی صاحب، جس کا مقصد یہ ہو وہ اپنے سینے کو صاف کرے، وگرنہ اس کا جانا، اس کا وقت صرف کرنا، اس کا مال کا خرچ کرنا سارے کا سارا اس کے لیے بربادی کا سبب. قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں اس بات کے حج کے عمل میں اور سارے اعمال میں موجود ہونے کے متعلق بہت کچھ آیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسک رجع کیوم ولدتہ امہ. ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. من حج للہ، جس نے حج کیا اللہ کے لیے، اور اس نے اپنے حج میں کوئی بیہودہ بات نہ کی، اللہ کی نافرمانی نہ کی. فرمایا، جب حج سے واپس آتا ہے اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا. لیکن یہ کب ہے؟ پہلی بات یہ ہے، من حج للہ، اس کا حج اللہ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں نمود و نمائش کی خواہش نہ ہو. اور قرآن کریم میں اللہ مالک الملک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیا ہے کہ وہ کہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امر وانا اول المسلمین. فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک له، ان کا کوئی شریک نہیں، وبذلک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے سب سے پہلا، حج کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے والے کا مقصود و مطلوب اللہ کو راضی کرنا ہو، اس کے حج میں ریاکاری نہ ہو، اور جو ریاکاری کرنے والا ہو اللہ اس کے حج کو مسترد فرما دیتے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ مالک الملک خود ارشاد فرماتے ہیں، انا اغن الشرکاء عن الشرك من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. اللہ فرماتے ہیں، میں شراکا کی شراکت سے، پارٹنرز کی پارٹنرشپ سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. جس نے کوئی عمل کیا اور میرے ساتھ اس عمل میں کسی اور کو شریک کیا، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کا جو عمل ہے اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں. اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات بھی سن لیجیے، کتنے ساتھی ہیں ہمارے حج پہ جاتے ہیں، احرام کی حالت میں ساتھی سے کہتے ہیں ذرا تصویر بنانا، حجامت بنواتے ہیں تو کہتے ہیں تصویر بنائیے، اور بعض بے وقوف تو اس وقت دعا کی حالت کی اداکاری کرتے ہیں، اللہ سے مانگ نہیں رہا بس پوز بنا رہا ہے کہ دعا مانگ رہا، اور احرام کی حالت میں ہوں کیوں کر رہا ہے؟ یہ اخلاص کی دلیل ہے یا ریاکاری کی؟ ایسا کرنے والا اپنی بربادی کے لیے خود ہی سامان پیدا کر رہا ہے، اس مقصد کے لیے نہ جائے اور اس مقصد کے لیے حج نہ کرے کہ گاؤں میں تصویر جائے اور لوگ کہیں دیکھو فلاں آدمی کا بیٹا وہ مکہ شریف جا کے حج کر رہا ہے. اپنا آدمی ستیہ ناس نہ کرے، محنت بھی کرے، پیسے خرچ بھی کرے، تھکاوٹ بھی جیوے اور پھر اپنے عمل کو برباد کرے. حج کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا. حج کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا حج اس طریقہ کے مطابق ہو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ہر وہ عمل جس کا تعلق عبادات سے ہو اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. قرآن کریم میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. ہر وہ عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہ ہو وہ برباد ہے. اور حج کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا، اے لوگو، حج کے جو اعمال ہیں وہ مجھ سے لے لو، شاید کہ اس کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں. امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، قربانی کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمی فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حِجَّتِي هَذِهِ. ارشاد فرمایا، اے لوگو، حج کا جو طریقہ ہے وہ مجھ سے لے لو، مجھ سے سیکھ لو، شاید میں اس حج کے بعد دوبارہ حج نہ کر سکوں. اور حج کے اعمال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کی پابندی کو ہم دو پہلوؤں سے سمجھ سکتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں جو عمل نہیں کیا وہ اپنی طرف سے نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں جو اعمال کیے یا آپ کے صحابہ نے وہ اعمال کیے، آپ نے ان کی اجازت دی، ان کے علاوہ اپنی طرف سے حج کے اعمال میں کوئی عمل داخل نہ کرے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. وہ شخص جو حج کے اعمال میں اپنی طرف سے کوئی عمل کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور نہ ہی آپ نے اپنے صحابہ کو اس عمل کے کرنے کی اجازت دی ہو، اس کا وہ عمل مردود. آئیے اسی بات کو سمجھنے کے لیے دو چار مثالیں سنتے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود سے آگے گزرتے ہیں، جب رکن شامی آتا ہے جو حجر اسود ملتزم اور بیت اللہ کے دروازے کے بعد ہے، حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رکن شامی کو ہاتھ لگائیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں، اما تفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ یعلا کہتے ہیں، کیوں نہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فَهَلْ رَأَيْتَهُ يَسْتَلِمُهُ، کیا تو نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیت اللہ کے اس کنارے کو چھوا، حضرت یعلیٰ جواب میں کہتے ہیں لا، انہوں نے تو بیت اللہ کے اس کنارے کو نہیں چھوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فانفض عندک فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، اگر تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اس کنارے کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا تو اسی بات پہ اکتفا کر، اسی بات پہ رک جا. اللہ کے رسول میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب کتنے ہمارے ساتھی ہیں بیت اللہ کے ہر کنارے کو چھو رہے، بیت اللہ کی دیواروں کو چھو رہے ہیں. اگر کوئی روکے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، ان کے دل میں بیت اللہ کی کوئی قدر نہیں. یہ بات نہیں بھائی، بات یہ ہے مدینے والے نے جہاں چھوا ہے ہم نے وہاں چھونا ہے، جہاں انہوں نے نہیں چھوا ہم نے نہیں چھونا. اللہ کی توفیق سے اسی مقام سے آئندہ درس کی ابتدا ہوگی. اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے جو صحیح بات کہی اور سنی گئی ہے اس کو قبول فرمائے، اور کہنے اور سننے میں جو غلطی، جو کوتاہی، جو تقصیر ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو. پس منظر یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جس مسلمان نے قربانی کرنی ہو وہ حجامت نہ بنوائے. تو جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس کے لیے ہے جس نے حج کے لیے نہیں جانا، جس نے حج پر جانا ہے اس کا معاملہ الگ ہے، اور حج پر جانے والے کے لیے یہ پابندی نہیں. وہ جس دن احرام باندھے، پانچ کو، چار کو، تین کو، چھ کو، جس دن بھی باندھے اس دن وہ حجامت کروا سکتا ہے. ایک سوال میں اپنی طرف سے کر کے اس کا جواب بھی دے دوں، کیا احرام باندھنے سے پہلے داڑھی منڈوا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے احرام باندھنے سے پہلے داڑھی کا منڈوانا حرام ہے، اور احرام کھولنے کے بعد بھی داڑھی کا منڈوانا حرام ہے، اور داڑھی کا منڈوانا ہمیشہ ہی حرام ہے، اور اسی طرح داڑھی کا کٹوانا بھی حرام ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور جن کی طرف نسبت کو ہم اپنے لیے اللہ کے فضل و کرم سے باعث فخر سمجھتے ہیں، اور جن کی شفاعت قیامت کے دن ملنے کی اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اور جن کے حوض کوثر سے پانی ملنے کی اللہ سے تمنا کرتے ہیں، ان کا حکم یہ ہے داڑھی کو بڑھایا جائے، نہ منڈوانا اور نہ کٹوانا. ان دونوں کی انہوں نے اجازت نہیں دی بلکہ اس سے منع فرمایا. دوسرا سوال یہ ہے احرام کی حالت میں صابن استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے جس صابن میں خوشبو ہو احرام کی حالت میں اس کا استعمال کرنا جائز ہے. تو شاید کوئی شخص سوال کرے کیا کروں؟ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس میں خوشبو نہ ہو اس کا استعمال کرے. معلوم نہیں ٹائڈ میں خوشبو ہوتی ہے کہ نہیں، جو سرف جس کو ہم کہتے ہیں، اگر اس میں بھی ہو تو مٹی تو ہے، مٹی استعمال کرے. احرام کی حالت میں صابن یا کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرے جس میں خوشبو ہو. تیسرا سوال یہ ہے عورت احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو ننگا رکھے یا کھول کے رکھے؟ جواب یہ ہے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی، ہم سواری پہ جا رہی تھی، جب بھی ہماری سواری کے پاس سے مرد گزرتے تو ہم اپنی جلبابوں کو اپنے چہروں پہ ڈال لیتی۔ اب بعضو کہتے ہیں جی اگر عورت کی چادر اس کا پردہ اس کے چہرے پہ لگ جائے تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ شخص اپنے آپ سے سوال کرے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے احرام کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی جلباب کو اپنے چہرے پر ڈالا تاکہ غیر محرم مرد ان کا چہرہ نہ دیکھیں، ان کا احرام درست تھا یا غلط تھا؟ اگر ان کا درست تھا تو اسی طریقے پہ آئیے، اور اگر معاذ اللہ ان کا غلط تھا تو پھر دنیا میں کسی عورت کا احرام ٹھیک نہیں۔ کہ ایک شخص یہاں سے مکہ مکرمہ جائے، وہاں جا کے عمرہ کرے اور پھر جدہ چلا جائے، پھر جدہ سے 9 تاریخ کو عرفات چلا جائے، تو کیا اس کا حج درست ہے کہ نہیں؟ اس سوال کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ ریاض سے مکہ مکرمہ جا کے عمرہ کر کے جدہ جانا، ایک حصہ یہ ہے، اس کے متعلق جواب یہ، اس میں کوئی حرج نہیں، عمرہ کر کے جدہ چلا جائے کوئی حرج نہیں۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ 9 تاریخ کو جدہ سے سیدھے عرفات جائے، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ 8 تاریخ کو مسلمان احرام باندھ کے مینا چلا جائے، مینا میں جا کے ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نماز پڑھے۔ اگر یہ شخص 8 تاریخ کو مینا نہ گیا تو اس نے سنت طریقہ کو چھوڑا۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ معلوم نہیں پھر حج کرنا ہے کہ نہیں، جب اللہ حج کا موقع دے رہا ہے تو سنت طریقہ کے مطابق کریں۔